ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اكبر بالدروس يا محمد وعلى محمد.
کمال حاصل نہیں کرتی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، کیا، اب کیا ہوگا؟ ان کی پاؤں پہ بیڑیاں پڑ جائیں گی، فزیکلی تو پاؤں پہ بیڑیاں نہیں ہوں گی لیکن اسپرچولی پاؤں کے اوپر بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، کبھی بھی اس دنیا کے اندر کمال حاصل نہیں کر پائیں گے، ہمیشہ نشانیوں کو دیکھتے رہیں گے، حرکت نہیں کر پائیں گے۔ اور ہم ایسے انسانوں کو بہت دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن کمال کی سمجھ حرکت نہیں کر سکتے، کیوں؟ کچھ بنیاد میں خرابیاں ہو رہی ہیں جنہوں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے جہیمن آگ کے اندر ہے، آگ کے اندر کیا مطلب؟ مثال کے طور پر حسد کرنے والا ہمیشہ آگ کے اندر ہے، ساری یہ مطلب اس کے ہاتھ میں ہے لیکن پھر بھی ایک آگ کے اندر ہے، کس آگ کے اندر ہے؟ زندگی میں چین نہیں لے پاتا، دل سے خوش نہیں ہو پاتا، ہمیشہ کوتا رہتا ہے، بس یہ کیوں؟ یہ ایک آگ ہے اس کی۔ اس کے علاوہ تام اندر غصہ، ایسا کھانا میں نگل نہیں پائے گا، اگل بھی نہیں پائے گا، ایسی کوئی دولت مثلا تصور کریں، ایسی ایک دولت، ایسا ایک کاروبار، ایسی ایک بزنس جس کو نہ چلا پا رہا ہے نہ جان چھڑا پا رہا ہے، زندگی عذاب ہو گئی، ساری زندگی اسی کی گٹھ جوڑ میں لگا ہوا ہے، نہ بیچارہ یہ کر پاتا ہے کہ اس سے جان چھوڑا بھائی کام اسی وقت بس گیا، نہ یہ کر پاتا ہے کہ چلو اب ایک قدم آگے بڑھو، اب کوئی آگے کوئی چیز آئے، نہیں کچھ نصیب میں نہیں، بس نصیب میں کیا ہے؟ غصہ ہی غصہ ہے، نام ہی نام، عذاب علیم۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اور دردناک عذاب بھی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے، زیادہ بھی چھوڑ دیتے، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ جو کچھ تھا یہ کم تھا، اس کے علاوہ دردناک عذاب بھی ہے۔ اگر خدایا بیڑیاں، آگ اور ایسا گلے میں پھنسنے والا کام، اس کے علاوہ کیا دردناک عذاب میرے پاس؟ ہمیں نہیں معلوم، کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ کچھ کیا سامنے آ رہا ہے؟ انسان جانور بن جاتے ہیں، دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں پڑھنے اور سننے میں آ رہی ہیں جس کو پڑھ کر اور سن کر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بھی آخر زمانہ نہ ہوا پھر کیا ہوگا، واقعی آدمی سننے لگا، یعنی تصور بھی اور تذکرہ بھی شاید معقول نہیں ہے لیکن انسان یہ بتانے کی خاطر کہ اگر لگام چھوڑ دی تو کہاں پہنچیں گے، ایسے ساحل موجود ہیں جس پہ سب لوگ بڑھیں گے، ایسی تصویریں کھینچواتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جہاں سب بنانا ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے فنکشنز ہو رہے ہیں جس کے اندر یہ حالت میں بیٹھے ہیں، یہ انسانیت ہے، انسانیت کی تاریخ میں کبھی اتنی برہنگی نہیں آئی تھی جتنی اس وقت، کبھی نہیں آئی تھی۔ مثلا آپ کہیں گے تو مبالغہ میں کہتے ہی نہیں ہیں، مبالغہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں، واقعی کبھی نہیں تھی، ہاں مگر زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے مثلا جیسے آسٹریلیا میں ایک نسل ایبورجنز جن کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ برہنا رہتے تھے، اچھا ہم کیا قانون، میں نے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے انہوں نے ایبورجنز کے اوپر بہت کام کیا تھا، تو بتا رہے تھے کہیں گے ایبورجنز میں قانون یہ کہ اگر کسی نے کسی دوسری کی عورت کو غلط نظر سے دیکھ بھی لیا تو اسے قتل کر دے گا، جبکہ برہنا رہتے ہیں، جبکہ برہنا رہتے ہیں، تو میں سوچنے لگا کہ وہ برہنا پھر ان ماڈرن فیشنیبل لوگوں سے زیادہ بہتر تھے، کم سے کم فکر کے اوپر کچھ تو قائم تھی ان کے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں، یہ تو واقعی عجیب برہنگی میں بڑھ گئی دنیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ عذاب علیمت ہے جس کے اندر پڑ گئے ہیں۔ اچھا اس سے ان کو مزے آ رہے ہیں، آپ کو مزے آتے ہیں لیکن ایسی ایسی مصیبتوں میں پھنسے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا، مثلا خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اولاد کی محبت سے ختم ہو گئے، محروم رہتے ہیں، اب نہ ہم اولاد سے محبت کر پا رہے ہیں نہ ہماری اولاد ہم سے محبت کر پا رہی ہے، ان سب سے محروم ہو گئے، خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ پھنس گئے، لیکن مسئلہ یہ اب نکل نہیں پائیں گے، اب نکل نہیں پائیں گے، اور اس کے مقابلے میں کیا کرتے رہیں گے؟ دوسروں سے کہتے رہیں گے تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، اس بیوقوف کی طرح دوسرے کے سامنے اڑتا رہتا ہے، اندر اندر پڑتا رہتا ہے، یہ اس مقام پر پھنسے رہیں گے اور پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کی بات پڑھنا یوم تھر جب الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، خوبصورت تعبیر ہے، یہاں پر دوست شیئر کرتا ہوں، تشریف عرض کرتا ہوں، اس کی درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم، یوم تھر جب تھر جب الارض، اس دن زمین لرز جائے گی، اضطراب کے عالم میں کوئی آدمی اگر لرزنے لگے اس کو ریسٹ کہتے ہیں، ایک آدمی مثلا بہت زیادہ پریشان ہو گیا، پریشان کی حالت میں لرز رہا ہے، جس کے لرزنے کے اوپر اس کو کنٹرول نہیں ہے، اس کا قانون نہیں ہے، اس کو ریسٹ کہتے ہیں۔ خدا مختار فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ زمین اور یہ پہاڑ سب لرز رہے ہوں گے، اس طرح سے لرز رہے ہوں گے۔ اچھا دو تین راستے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک تو یہ کہ ہم اس کو ظاہری طور پہ لے لیں, ظاہر پہ لینا غلط نہیں ہے, قرآن کریم نے ظاہر اس لیے رکھا ہے کہ اگر وہ ظاہر نہ رکھا تو پھر انسانوں کو سمجھ میں کیسے آتا. اور یہ جو قرآن کریم نے کئی جگہ پہ فرمایا کہ وہ الفاظ یا سکن قرآن ذکر, ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے, یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ پرانی کتابوں سے مقابلہ کریں. جو پرانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ان میں سے جو پیچھے صحیح رہ گئے ہیں ان سے جب آپ قرآن کریم کا مقابلہ کریں تب آپ کو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آسان کر کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے. مثلا ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یوم تلتف الارض والجبال, اس دن زمین اور پہاڑ ہل رہے ہوں گے اضطراب کے عالم میں, اور پہاڑ جو ہیں وہ مٹی کے تودے بن جائیں گے, جیسا کہ اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ کو کوئی بات پریشان کن نہیں لگ رہی, صحیح ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, زمین ہلے گی پہاڑ ہلیں گے سب سے پہاڑ کے تودے بن جائیں گے. ظاہر میں بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو مشکل نہیں ہے, لیکن دوسری کتابوں میں ایسا نہیں تھا, ان کا کوئی ظاہر نہیں تھا. اگر آپ اس کے ظاہر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے مثال کے طور پر کہ خاتون ہوں گی جن کے اوپر 12 ستاروں کا تاج ہوگا, ان کو ایک اجدہا کھانے کی کوشش کرے گا. یہ کہتی کیا ہے, یہ انجیل کے اندر ہے, بائبل کے اندر ہے, بائبل کے آخری چیپٹر کے اندر ہے, جس کے بارے میں گمان ہے ابھی یہ ہے کہ خراب نہیں ہوا ہے. صحیح, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا ظاہر بھی بہت سخت ہے, اس کا ظاہر سمجھ نہیں آتا, لیکن قرآن کریم کو اگر دیکھیں قرآن کریم کا ظاہر بہت آسان ہے, سمجھ میں آتا ہے. جس دن زمین اور پہاڑ ہل رہے ہوں گے اور پہاڑ مٹی کا تودہ بن جائیں گے, البتہ یہ ایک ظاہر ہے جو عام آدمی کے لیے ہے, وہ بھی سمجھے تو اسے کچھ نہ کچھ ملے گا, لیکن باتیں نہیں ہیں اس کے اندر, اس کے اندر باتیں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر جن لوگوں نے قرآن کریم کی تشبیہات کے اوپر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تشبیہ سے مراد کی جو زمین اور پہاڑ ہے. اب ذرا تصور تھوڑا سا دیکھیے گا, میں اردو والے حصے سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ جب اردو والے حصے کے ترجمے کے اوپر غور کرنے لگیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف عربی والے غور کر سکتے ہیں, یہ اردو والے غور کر سکتے ہیں. مثلا اردو میں کیا لکھا ہے, جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ٹیلا بن جائیں گے. اچھا, شروع جملے میں تھا جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آئیں گے, اور بات ہے جملے میں صرف پہاڑ کا تذکرہ ہوا ہے, زمین کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. کیا پہاڑ زمین کا حصہ نہیں تھا؟ پہاڑ بھی تو زمین کا حصہ ہی تھا, تو اس کا کیوں تذکرہ کیا؟ تو ایک سادہ جواب یہ ہے کہ بھائی پہاڑ سے وہ زیادہ عظمت کی چیز ہے, انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کی مضبوطی کو زیادہ سمجھتا ہے, زمین کی مضبوطی کو زیادہ نہیں سمجھ پاتا. اب جن لوگوں نے تشبیہات پہ کام کیا انہوں نے کہا نہیں, یہاں سے مطلب کچھ اور بھی ہے. قرآن کریم معاشرتی کتاب ہے, قرآن کریم نے معاشرے کی تشبیہ دی ہے. یہاں پر زمین وہ لوگ ہیں, عوام ہیں کہ جو زمین کے اوپر موجود ہیں, ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. جبال وہ قوم و قبیلے سردار ہیں جو اپنے دانے سے پہاڑ ہیں, جو اپنے دانے سے بہت کچھ ہے. خدا رحمۃ اللہ کیا فرما رہا ہے, یوم ترجف الارض والجبال, ایک دن آئے گا کہ زمین اور پہاڑ سب ہل جائیں گے, چاہے عام عوام ہو چاہے وہ اس قبیلوں کے سردار ہوں جن کے تکبر نے ان کو پہاڑ بنایا ہوا ہے, یہ سب ہل جائیں گے. پھر ان پہاڑوں کو کہاں, وہ پہاڑ مٹی کا تودہ بن جائیں گے. عوام تو خیر ہلے گی, اپنی جگہ رہے گی, لیکن وہ جو پہاڑ بنے رہے تھے وہ کیا ہو جائیں گے, مٹی کے تودے بن جائیں گے. کیا مطلب, وہ متکبرین, وہ حاکمین, ظالمین, جابرین, خدا مختار زمانے سب کو ختم کر دوں گا میں. اس میں بہت خوبصورت ایک مثال ہے, میں اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ یہ اردو کے ترجمے میں شاید بات ریفلیکٹ نہیں ہو پائے گی. یہ لکھا ہے عربی میں, کیوں مطلب جو کچھ اب تو بچے گا, زمین اور پہاڑ کے اوپر لڑتا تاری ہو جائے گا, وہ کھانا چلے بعد نصیب محیلا, اور وہ جو پہاڑ ہوگا وہ مٹی کے تودے کی طرح ختم ہو جائے گا, ڈھٹ جائے گا. اب اس میں مثال کیا ہے, اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ اور میں تو اسی سائڈ کے رہنے والے ہیں, اب ہم لوگ ہمیشہ بچپن سے جاتے ہیں کہ سائڈ پر کچھ نہ کچھ بناتے ہیں وہاں پر, صحیح, جب ہم اوپر نیچے پہاڑ جھاڑ بناتے ہیں اس کے اوپر کچھ بنایا, اب سمندر کی لہر آتی ہے, سمندر کی لہر کیا کرتی ہے, نیچے سے مٹی کو کھسکا دیتی ہے, نیچے سے مٹی کو کھسکا دیتی ہے, تو آپ نے جو اونچا بنایا تھا وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے. اچھا, دیکھنے میں ابھی بھی لگ رہی ہے شیپ باقی ہے, لیکن نیچے سے مٹی کھسک گئی ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور مثلا لہر آئے اور چلی جائے تو کیا ہوتا ہے, آپ نیچے دھسنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہے تو آپ نیچے لے جائیں گے. اس عمل کو کہتے ہیں مہیلہ, یعنی دیکھنے میں تو پہاڑ ہی لگتا ہے لیکن دہاتی پر ختم ہو چکا ہوتا ہے, دب چکا ہوتا ہے. یہ امریکہ دیکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے نا, یہ ختم ہو چکا ہے, اس کی مٹی کھسک چکی ہے, یہ نیچے جا چکا ہے, دیکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے. خدا نے کہا تھا تمہیں آخر وقت تک یہ پہاڑ ہی لگیں گے, لیکن کھوکھلے ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے. تو وہ فرمانا کیا جا رہا ہے, جو تمہیں بہت پہاڑ لگ رہے ہیں وہ بھی مٹی کے تودے ہیں جو مٹی کے اوپر کھڑے ہیں. کسی جگہ مٹی کھسکا دے گی ان کا نشانی نہیں رہے گا, کام جائے گی, سب غائب ہو جائیں گے. جو مسر جب لگ دو بجے بعد ایک دن آئے گا جب زمین اور پہاڑ کے اوپر لرزا آئے گا اور یہ پہاڑ کہاں جائیں گے, یہ مٹی کے تودے بن کر جو مٹی نیچے سے نکل جائے گی ان کے اور یوں ایسے بیٹھتے چلے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے, مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے. إنا أرسلناكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرمایا کہ اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہ ہے, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف سے ایک رسول بھیجا ہے. اب یہاں پر خدا مختار ہے, وہ جو قرآن کریم کا انداز ہے کہ گزشتہ قوم سے عبرت حاصل کرو, تم پہلے نہیں ہو اور تم آخری بھی نہیں, تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور تھے. ایسا ہم نے قرآن کریم میں اس بات کو بہت نوٹ کرنے کی کوشش کی کہ خدا مختار یہ کیوں فرماتا ہے کہ تم سے پہلے والے تم سے زیادہ طاقتور تھے, جبکہ قرآن کریم ہم سے بھی خطاب کر رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں تو چلو ایک سو تین آدمی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں, ایک آدمی بھی جو مثلاً امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, بظاہر بڑا طاقتور ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس جناب اسپیس ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے, خدا کا خطاب اس سے بھی ہے یا نہیں ہے, شاید اس سے زیادہ ہے میرے مقابلے میں. تو اس سے کیا کہہ رہا ہے, میرے مت سوچو کہ تم طاقتور, تم سے پہلے والے تم سے زیادہ طاقتور. اچھا یہ اسپیس ٹیکنالوجی والے ہیں ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے, جن کے پاس پتہ نہیں کون کون سے انٹر کانٹینٹل بیلنسنگ میزائل ہیں, ان سے زیادہ طاقتور لوگ بھی تھے. خدا مدد فرمانا ہم سے تم نہیں جانتے, اور ان سب کا کیا ہوا تھا, ان سب نے نہ فرمائیں گے کہ ہم نے سب کو پوچھا دیا. آپ تمہاری بات فرمایا کہ فرمایا خدا انسان نے اتنا اکثر نہ ہی دیکھوں رسولا, ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے شاہد نہ لیکن یہ تمہارے اوپر گواہ ہے. اس میں اس جملے میں بہت چیزیں ہونی چاہیے جو قرآن مختار نے رسول خدا کو کس انداز میں قرآن کریم میں پیش کیا, مستقل موضوع ہے کہ رسول خدا کو کس انداز میں پیش کیا. اچھا ہم ایسے بیٹھے جانے والوں پر ایک تہمت یہ بھی لگی رہتی ہے کہ ہم رسول خدا کے مقام کو اتنا بیان نہیں کرتے, اور بلکہ بعد ہمارے کچھ دوست احباب کو بڑی ہی کوتاہی میں اس میں بہت ہی آگے چلے گئے. عجیب سناؤں گا آپ کو میں, تو حیران رہ گیا کہ بھائی اب اس کا کیا علاج کیا جائے. ان سے جو یہاں حیدرآباد بھی آتے تھے میسج پڑھنے کے لیے, ان کا اس مدران میں ذہن سے نکل گئے, فوت ہو گئے. وہ یہاں پہ خوب میسج پڑھتے تھے حیدرآباد میں, اور ماشاء اللہ فضائل وغیرہ خوب اچھی طرح سے بیان فرماتے تھے. تو کہنے لگے کہ وہ جب وہاں پر آئے, ایک دوست نے بتایا کہنے کہ وہ وہاں پر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہاں کی فضا بہت عجیب ہے, یہاں تو آپ نے کوئی نصیحت کی اور آپ مقدر ختم ہو گئے وہاں آپ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے مقدر ہو سکتے ہیں, ہم نے اتنی ہزاروں نصیحتیں احتجاج کے آدھار کے مظاہر پر پڑھی ہیں, ہم نہیں ہم آپ کا کچھ ہوگا. وہ گئے مسجد پڑھی انہوں نے وہ روایت پڑھی کہ ہمارا امیر مومنین نے ارشاد فرمایا درود دے دے گا مجھے شام, فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے ہزار دن کے دروازے سکھائے اور میں نے ہر دروازے سے ہزار دروازے عقد کیے. یہ روایت مشہور ہے, معروف ہے, بالکل صحیح روایت ہے. اور شاید ہزار بھی کم ہو مبالغہ, یعنی جس کو ہم جیسے لوگوں کی کم رحموں کے لیے ہزار لوگ ہمارے کو نہ پتا نہیں کیا تھا, سب نیچے آئے ان کو بیٹھا کر دیں خبر مؤثر. انہوں نے کہا بھائی اس پہ کون سا مقابلہ ہے, کہنے لگا یہ تو آپ کے نام حضرت علی رسول خدا سے سیکھا ہے, حضرت تھوڑی رسول خدا سے سیکھی. سب حیران تھے اب کیا کریں گے, نجو بلارا میں لکھا ہوا ہے میرے مومنین نے کہ میں بچپن سے رسول خدا کے پیچھے ایسے چلا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا, جو وہ سکھاتے تھے میں سیکھتا تھا, جو وہ سناتے تھے میں سنتا تھا, جو وہ دکھاتے تھے میں دیکھتا تھا, جو وہ دیکھتے تھے میں دیکھتا تھا, جو وہ سنتے تھے میں سنتا تھا. یہ سب ابھی مومنین میں جو علاقہ میں لکھا. اب آدم یہ ہے اس کے نتیجے میں نہیں معلوم کتنی غلط فہمیاں شیعہ کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں جاتے ہیں. اب غلطیاں کچھ دوست کر رہے ہیں اور بدنام پوری شیعہ ہو رہی ہے, تو یہ کیا مشکل ہے, ہم کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. امیر مومن اپنی ذات گرامی کو جس طرح سے توصیف فرما رہے ہیں جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے, جتنا ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے کم سے کم اس کو تو سمجھ لیجیے نا. اب اس میں اگر ہم غلطی کریں گے تو پھر تو بہت غلطی ہو جائے گی. تو رسول خدا کا ایک تعارف ہے جو قرآن کریم نے رسول خدا کا تعارف کر رہا کہ سند شاہد ہیں اور رسول خدا تمہاری ہدایت کے لیے بےتاب ہیں، رسول خدا کی ذات مقدس تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ. اس میں ایک جملہ یہاں پر آیا اتنا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے شاہدا علیکم، یہ تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک نبی کو بھیجا تھا اور فرعون نے کیا کیا تھا، فعصى فرعون الرسول، اور اس فرعون نے رسول کے مقابلے میں استیان کیا تھا، بغاوت کی تھی، گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی. استیان کو نافرمانی میں معمولاً تعبیر کرنا چاہیے، البتہ استیان کی بنیاد معمولاً بغاوت ہوتی ہے اور بغاوت کی بنیاد معمولاً اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا ہوتا ہے، اور بے نیازی بے نیاز سمجھنے کی بنیاد معمولاً طاقتوری ہوتی ہے. تو جب طاقت آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، جب بے نیاز سمجھتا ہے تو بغاوت کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے تو نافرمانی کرتا ہے. ادھر سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بے گھر کو طاقت مل جائے تو اس سے بڑا باغی اور گناہ گار کوئی نہیں ہوگا. اس لیے طاقت دینے میں خدا نے بہت احتیاط کی، طاقت دینے میں بہت احتیاط کی. ہم لوگوں نے جو بڑی غلطی کی وہ یہی دیکھی، ہم نے اپنے معاشروں میں ان لوگوں کو طاقت دے دی جو کمزور ترین انسان، خدا نے انسان نے طاقت کے لیے معیار رکھا. مثال کے طور پر دوران غیبت کے لیے خدا نے انسان نے ولایت فقیہ کا نظام رکھا کہ تمہاری طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، علم دین کے ماننے والے ہوں گے، علم دین کے سمجھنے والے ہوں گے، ماہرین فن ہوں گے، ان کے اندر دنیا پرستی نہیں ہوگی، وہ دنیا کے مقابلے میں شجاع ہوں گے، ان کو تم حکومت دینا. اور اپنے جیسے دوسرے بدتر انسانوں کو، بلکہ اس سے بدتر انسانوں کو طاقت دے. اب جو ان کو طاقت ملی تو انہوں نے جو شخصیت کے اندر کا موجود کمینہ پن تھا اس کو اظہار کر دیا، مبتلا کر دیا لوگوں کو اس مصیبت میں، دیکھ اس کے اندر اس وقت موقع نہ، 2 کروڑ انسان مصیبت میں مبتلا، 2 کروڑ میڈیا ایکسپٹ کرتا ہے، انٹرنیشنل ریڈیو پر ایکسپٹ کیا گیا، 2 کروڑ انسان مصیبت میں مبتلا ہو، زلزلے سے کوئی مقابلہ نہیں اس کا سنامی سے، جس اندازے پر اس وقت پاکستان مصیبت کے اندر ہے، اور ان لوگوں کا کیا بگڑا، کیا کہ ان لوگوں نے ہم سے کیا توقع کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد کوئی کہے خدا نے ہمارے اوپر یہ مصیبت کیوں ڈالی، یہ مصیبت خدا نے ڈالی ہے، ہم نے بلائی ہے، ہم نے نااہلوں کو حکومت دے کر، نافرمانوں کو حکومت دے کر، خدا کے مقابلے میں ظلم کرنے والے خدا نمکار کے احکام کو پامال کرنے والوں کو طاقت دے کر یہ مصیبت اپنے سر پہ بلائی ہے. اب کہنے کی کیا ہو گیا، کیا نہیں جانا ہمارے پاس کہ اگر امر بالمعروف نہیں ہے مل کر نہیں کرو گے تو خدا بروں کو تمہارے اوپر حاکم کر دے گا، پھر دعائیں بھی مانگو گی تو پوری نہیں ہوں. میں نے قدر کیا کہ ابھی بھی نہ صرف لے کے نہیں سمجھ رہے بلکہ انہیں گناہوں سے اصرار بھی کر رہے. میں نے قدر کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ابھی کانسرٹس ہوں گے سلاد زدگان کی مدد کرنے کے لیے، ابھی وہی اس کو وجود پر سمجھی محفلیں پھر سجیں گی کس کام کے لیے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو اس کو وجود کی وجہ سے ہی آیا ہے. اب یہ دنیا کا ایک دستور ہو گیا اور اس پر اعتراض نہ کرنا ہم کو اس مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے. کہ مثلاً مشہور روایت ہے کہ عام طور پر عذاب آیا پر پوچھا بولا کچھ تو اس کے اندر باغی کے ظالم سے گناہ گار کے باقی کی کیا بات تھی، فرمایا خاموش کیوں نہیں بولتے تھے، ذمہ داری امر بھی معروف تھی نہیں نے من کرتا اسے بولنا چاہیے تھا، نہیں بولے مصیبت میں مبتلا. کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے احکام کی خاطر کہیں نہ کہیں آواز اٹھنی ہوگی، کہیں نہ کہیں اپنے اعتراض کو کم سے کم ریکارڈ کروا دیں، لوگوں تک پہنچائیں بھائی ہم وہ کریں گے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ اور میں اپنے اعتراض کو لوگوں تک ابلاغ کر سکیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا ہے، ہم اس پر ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کے مختلف ذرائع ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. درود بھیجا محمد والے محمد. فرعون الرسول، بس فرعون نے رسول کی مخالفت کی، فأخذناه أخذا نبيلا، اور ہم نے فرعون کو شدید گرفت میں لے لیا. یہ معاملہ تاریخی اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ فرعون اور یہ جو قومیں ہوتی ہیں یہ کیسے بگڑتی ہیں، کیسے بگڑتی ہیں، کیسے ختم ہو جاتی ہیں، اور ان سے اجتماعی طور پر ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ذاتی طور پر تہذیب جو فرعون زمانے کی تہذیب تھی، تہذیبی اعتبار سے کافی مضبوط لوگ تھے۔ اگر آپ ان زمانے کی ٹیکنالوجی دیکھیں اور اس زمانے کے اثرات کو دیکھیں تو ناقابل تصور ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید آج کل کے دور میں بھی ناقابل تصور ہے، نہیں ہونے جان پا سکیں۔ اور میں اس بات کا بہت معتقد ہوں، بار بار اظہار کرتا ہوں اور آپ کی جگہ سے پھر عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم اسپیشلی ٹیکنالوجی کے معاملے میں بیوقوف بنائے گئے لوگ، ہم بیوقوف بنائے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسی چیزوں میں الجھا دیا ہے جن کے حل اس سے کہیں زیادہ آسان ہے جو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ مشکل یہ مثلاً ممکن ہے وہ یہ کہ یہ جذباتیت ہے کہ ہم چونکہ مصیبت ہم بڑھ رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک چیز 100 سال پہلے بنی تھی، 100 سال پہلے کہا گیا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور 110 سال کے بعد مثال کے طور پر اسی کو دوبارہ بنا دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اگر واقعہ غلط تھا تو اب کیسے صحیح ہو گیا؟ اب میں اس میں جو کہوں گا اور جو جانتے ہوں کہیں گے کہ بھئی یہ چیزیں بالکل غلط ہیں اور ان کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اصل میں ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہ غلط ہے تو سب سے زیادہ غلط وہ خود بن جائے گا۔ جھوٹ اتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی سچ کہہ دے تو اس سے بڑا مکار کوئی نہیں۔ جس نے سچ کہہ دیا، ارے یہ تو پاگل ہے، بالکل ہی پاگل ہو گیا، کیونکہ سچ بول رہا ہے اور سب لوگ جھوٹ پہ مطمئن ہیں کہ ہاں یہ جھوٹ صحیح تھا۔ اب مثال کے طور پر 110 سال پہلے کچھ سائنٹسٹ آئے، جنہوں نے کم سے کم ایک سائنٹسٹ ہم سب جانتے ہیں اس کو، وہ آیا، اس نے کہا بھائی الیکٹریسٹی کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں جو تم لوگوں نے بنایا، یہ فری میں بھی لوگوں کو دی جا سکتی ہے، فری میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اس نے جناب علی ایک ٹیسلا ٹاور کی بات کر رہا ہوں، اس نے ٹاور کھڑا کیا، 8-8, 10-10 کلومیٹر دور کے بلب اس نے اپنے ٹاور سے چلا کے دکھا دیا، کوئی تار نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اس نے کہا میں ٹاور کھڑا کر رہا ہوں، 8 کلومیٹر دور بلب اس کے ٹاور سے جل رہا تھا اور واقعی کام کر رہا تھا۔ یہ 1890 کے قریب۔ صاحب کیا ہوا؟ اس آدمی کو ڈکلیئر کیا کہ یہ میڈ سائنٹسٹ ہے، یہ پاگل ہے۔ وہ پاگل ڈکلیئر ہو گیا، اس کی ساری ایجادات کہیں نہ کہیں قبضے میں لے لی گئی، اور وہ 1940 کے قریب دلا کر اسی پاگل بنے کی بجائے پاگل بنے کے عالم میں ایک ہوٹل کے اندر مر گیا۔ اس کی لیب کو آگ لگ گئی، اس کے ٹاور کو آگ لگ گئی، پتا نہیں کتنی دفعہ یہی کام ہو۔ بعد میں پتا چلا کہ آج سب اعتراف کرتے ہیں، مثلاً 1950 کے قریب امریکہ کی ایک عدالت کے اندر کیس ہوا کہ بھائی یہ جو مارکونی کا نام مشہور ہے ریڈیو کے لیے، یہ تو سب بکواس یاد ہے، اس سے 10 سال پہلے ٹیسلا نے بنا لیا تھا ریڈیو۔ تو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یار یہ غلط ہوا ہے، یہ مارکونی کی ایجاد نہیں اور ٹیسلا کی ایجاد ہے، اس نے نام جی کر کے اپنے نام پر رجسٹر کروائی۔ اس کے بعد کئی ایجادات پتا چلی کہ ہاں وہ بھی گاندھی ہے، وہ بھی ٹیسلا نے بنایا تھا، یہ انہوں نے سب گاندھی کی ہے۔ گاندھی کیوں ہوئی تھی؟ اس زمانے کے جو بڑے بڑے فائنینشیل گرو تھے جن کی نسلیں اولاد ہیں آج تک حاکم ہیں، مثلا جو آج کے ہمارے شہر مینہٹن بینک ٹائپ کے ہیں، یہ سب ان کی نسلوں اولادوں کے بچے گھسے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں اور ابھی تک اس نظام کے اوپر قبضہ کیے ہوں۔ وہ سائنسدان ان کے مقابلے میں آ گیا تھا، اس زمانے میں جب بھی موسم ہوا کرتا تھا اس کے مقابلے میں یہ آ گیا تھا، اور اس سائنسدان نے کہا کہ بھائی لوگوں کے ساتھ یہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا تھا کہ ہم یہاں بجلی بنائیں گے، اس کے بعد تاروں سے اس کو پھیلائیں گے، تاروں کے اندر کاپر استعمال ہو رہے تھے، کاپر کی کانیں جو تھیں وہ جیپی مورگن کی تھی۔ اب جب اس نے نظام بنا کے اس نے آ کر ٹیسلا ٹاور کھڑا کر دیا، اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ایک ایسا ٹاور ہے اس کے اندر تار کی ضرورت ہی نہیں ہے، بجلی بیچنے کی کیا ضرورت ہے، بجلی تو فری آف کاسٹ مل سکتی ہے لوگوں کو، فری آف کاسٹ بھی ہوگی تار بھی نہیں ہوگا، معاملے ختم ہو گیا۔ اس نے جناب یہ ٹاور کھڑا کیا اور بجلی پہنچائی لوگوں کو، اور جیپی مورگن تو آگ لگ گئی۔ میں تو پتا نہیں کیا کیا سوچا کرتا تھا کہ میری کانیں بکیں گی، اس کے اندر کاپر ہے وہ کھپے گا تار، اور یہ تو بے وقوف آدمی احمد آگے سارا کام خراب کر رہا ہے۔ اس نے سطح اناج لگوا دیا، تاریخ میں اس کو میڈ سائنٹسٹ ڈکلیئر کروا دیا۔ آپ ابھی انٹرنیٹ پہ جائیں، آج رات جا کے سرچ کریں میڈ سائنٹسٹ، پہلا نام ٹچ لگائے گا، پہلا نام اسی کا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے اوپر ڈاکومنٹریز پڑھیں جو اس وقت نظر ہسٹری چینل، نیشنل جیوگرافک وغیرہ نے اس کے اوپر بنائی ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ آدمی کیا تھا، اور اس کی جو کام اس نے اس وقت کر دیے تھے کیوں نہیں کیا ہم نے؟ اب مزے کی بات کرتا ہوں، اس وقت کہا بھائی یہ ٹیسلا تو دیوانہ ہے اور اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا ہے۔ ابھی میں ایک سال پہلے، ایک سال سے کم مدت پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک امیزون کوئی فارم تھی، اس نے چارجر ایسے بنائے ہیں جو وائرلیس چارج دیں گے آپ کے موبائلس کو اور لیپ ٹاپس کو۔ آپ ایک ایریا میں داخل ہوں گے اس کا چارجر لگا ہوا ہوگا، آپ جیسے ہی داخل ہوں گے آپ کے موبائل آپ کے لیپ ٹاپ جن کے اندر اس کے ریسیور لگے ہوں گے وہ آٹومیٹک وائرلیسلی چارج پک کرنا شروع کر دیں گے اور یہ سب چارج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ 1890 میں ٹیسلا نے یہی نہیں بنایا تھا، 10 سال بعد تم لوگوں نے پچھلا کے مہینے میں کہاں کر دیا، یہ گاندھی نہیں ہوئی، ابھی بالکل صاف گاندھی ہے۔ آپ کہیں گے بھائی اگر یہ گاندھی ہوتی تو آپ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، یہی تو مصیبت ہے۔ جھوٹ اتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے کہ جو سامنے سچ نظر آ رہا ہے اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ اب دیکھیں نا اگر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو ابھی یہاں پہ ممکن ہے کوئی بیٹھا ہو جس نے الیکٹرانکس کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو مثلاً، اور وہ آگے کہ یار یہ مولانا صاحب نے زیادہ سے زیادہ ماسٹرس کے گریجویشن کیا ہوگا، ماسٹرس کیا ہوگا، ان کو تو پتہ ہی ہے نا الیکٹرانکس میں ہوتا کیا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، مسئلہ سارا یہ ہو گیا۔ اور میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا ہے، جتنا میں ادھر ادھر کی باتوں کو سن سن کے اس نتیجے پر یہاں تک پہنچتا ہوں اپنے پروجیکٹ کی وجہ سے جس کے اندر مجھے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا ہے، جس کے اندر لوگوں کو یوٹیلیٹیز دینی ہے، ان تمام کی وجہ سے میں آپ کو اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ یہاں دھوکا ہو رہا ہے، صرف دھوکا ہو رہا ہے، یہ ہمیں دھوکا دے رہا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ اس دھوکے کو توڑنا آسان ہے، جنہوں نے دھوکا ایسا مضبوط دھوکا لگا دیا ہے اور اتنے فلٹر لگا دیے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اٹھے گا جو ان کے دھوکے کو توڑنے کے لیے کوئی چیز پیش کرے گا، یہ فوراً اسے خرید لیں گے یا اسے ختم کر دیں گے، خرید لیں گے تاکہ اس کو دبا دیں، اور اگر نہ دبنے کو تیار ہوا تو پائے ہو جائے گا، جائے گا تھا۔ انڈسٹریز لگانے کے لیے بلینس آف ڈالر چاہیے، وہ بلینس آف ڈالر ملیں گے نہیں، اسے لاکھ بک بک کرتا رہے گا، بک بک کر کے مر جائے گا، اور اگر یہ چاہے گا کہ اس کو پروڈکٹیوٹی تک لے کر آئے کٹیں گے نا، زیادہ سے زیادہ اگر وہ تھکا کے ان سے کہے گا نا کہ بھائی میں تمہیں اپنی ٹیکنالوجی دیتا ہوں، یہ اس کو بسم اللہ کہیں گے، اس سے ٹیکنالوجی لے لیں گے، اس کو آپ دبا دیں گے اور وہ کہیں نہ کہیں باہر ہوتا رہے گا۔ پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہے یہ لوگ دھوکا دے رہے ہیں، یہ لوگ بہت دھوکا دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اب یہ جو ایج ہے شاید یہاں پر یہ دھوکے ہمارے ہو جائیں، اب یہ معلومات کا ایک زمانہ آیا ہے جس میں ایک چھوٹے آدمی کے پاس بھی اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی معلومات کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔ اب امید ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے بنیں گے جو ہمت کریں، جرات کریں، اور ہمت اور جرات کر کے وہ نکلیں اور اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو دکھانے ڈال دیں، لیکن صرف ایک رکاوٹ ہے، جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ ایک مصیبت پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، وہ کیا؟ نفس پرستی۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے اس سے میں نے کتنا کمانا ہے، اب جیسے ہی وہ کمانے کے دور میں آتا ہے ان کی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے، پھر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان ایسا چاہیے جو نئی چیز بنائے، انسانوں کی ہمدردی کی خاطر، پیسے کی کمانے کی لالچ میں نہ پڑے، اور انسانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر انسانوں تک پہنچا دے۔ اگر کوئی یہ کر گیا تو یہ انسانیت جو ہے وہ اس مصیبت سے باہر آئے گی، وہ نہیں پڑے رہ جائیں گے، وہ نہیں پڑے رہیں گے، اور یہ دھوکہ چلتا رہے گا۔ اللہ البتہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ اب یہ دھوکہ بہت عرصے نہیں چلے گا، یہ کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا۔ بار اللہ ہماری زندگی میں اس ٹائپ کی آسانیاں فراہم کروائے گا ان شاء اللہ۔ اصا فرعون رسول، تو فرعون نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اخذناہ اخذاً وبیلا، تو ہم نے فرعون کے اوپر شدید گرفت کی، شدید گرفت کی۔ شدید گرفت کیا ہوتی ہے؟ مثلاً ہم سوچتے ہیں شدید گرفت یہ تھی کہ مثلاً آسمان سے ایک طوفان آیا اور زمین ہل گئی، زلزلہ آیا، یا مثلاً سیلاب آیا، جیسے کہ ہم لوگ ان فینومینات کو اللہ کی گرفت سمجھتے ہیں، نہیں، ضروری نہیں، بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہو۔ مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں اختلاف پھیل گیا، بس کافی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تو ایک پیٹرن ہے، چلے گا۔ سورہ انعام کے اندر خدا نے اتار دیں گے، عجیب آئے اشار فرمائی، سورہ انعام میں خدا نے اتار نے فرمایا کہ ہم جب کسی قوم کے اوپر عذاب کرنے لگتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دیتے ہیں، یہ دونوں گروہ لڑتے ہیں اور معاشرے کے اندر سب تباہ کر پاتے ہیں۔ یہ بھی خدا کا ایک عذاب ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ عذاب صرف طوفان ہے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، بارش ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کا عذاب، آسمان سے بجلی آئی ہے، نہیں، یہ سب عذاب نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں عذاب ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ایک ایسا لیڈر جو پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کہاں سے اللہ کا عذاب ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، روایت میں نہیں لگتا، کا کیا؟ جو میں نے ابھی آپ کی حضرت میں عرض کی کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو ہم بروں کو تمہارے اوپر حاکم کر دیں گے، تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ فرعون اور فرعون نے رسول خدا کی مخالفت کی، اینڈ کیا ہوا؟ فرعون ختم ہو گیا، خدا نے اس کے اوپر گرفت کر دی۔ کم از کم اللہ کا عذاب کیا ہے؟ ظالم کو عقل سے محروم کر دیتا ہے، ظالم عقل سے محروم ہو جاتا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اپنے گرد جالا خود ہی بنا دیتا ہے، اس میں دم گھٹ کے مر جاتا ہے۔ جنگ کے زمانے میں امام خمینی بارگاہ کہتے تھے فرعون خود کے لیے صدام خودکشی کے سوا کچھ نہیں کرے گا، بار بار کہتے تھے یہ صدام خودکشی کرے گا، کہتے تھے صدام بجز خودکشی راہی دیگر نہ بارا، یعنی صدام کے پاس ایک راستہ ہے خودکشی کرے گا۔ ہم لوگ سوچتے تھے خودکشی کیسے کرے گا، ہینگ کر لے گا اپنے آپ کو، شوٹ کر لے گا، آخر میں دیکھا نہیں خودکشی ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خودکشی تھی کہ یہ امریکہ کے اشارے پہ سمجھا کہ مجھے کویت پہ حملہ کر لینا چاہیے، امریکہ نے اس کے لیے ٹریپ پھیلایا تھا، اس سے کویت پہ حملہ کروایا، پانچ دن کے اندر اندر ڈکلیئر کروا دیا کہ صاحب یہ سب غلط ہوا ہے، اب یہاں سے باہر جاؤ، اور اگر باہر بھی جاؤ گے تو ہم بہت لے کر آ رہے ہیں، بہت لے کر آئے، چڑھائی کی اس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر مہلت دی کہ یہ اس دوران میں شیوں کا خاتمہ کرے، وہاں پہ 10 سال مہلت دی، جتنا یہ مار سکتا تھا اس نے مارے، پھر دوبارہ پھر سب امریکی فوج آ گئی اور خاتمہ ہو گیا۔ ظالم کے پاس عقل نہیں جاتی۔ اب میں سوچتا اس بات کروں کہ جو اس ظالم کے شروع کے دور کو دیکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کم سے کم پہلے یہ نہیں تھا اب یہ تو آ گیا نا، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک اور چیز عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں ہم لوگ بعض اوقات اپنی بعض دنیاوی چیزوں کی خاطر حکم خدا پہ کمپرومائز کرتے ہیں، جس چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں، جس حکم خدا کو توڑ دیا، کسی چیز کی خاطر کمپرومائز کیا، جس چیز کی خاطر کمپرومائز کریں گے اب مصیبت میں نہیں جائیں، اب ان چیزیں مزہ میں غلط کر لیجیے۔ صاحب ایک لیڈر بہت پاپولر ہے، حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے، توڑتا ہے، ساری باتیں آپ کو پسند آ گیا، کیوں پسند آ گیا ہے؟ بھائی بولتا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، شکل بہت اچھی ہے۔ اور میں ایک دفعہ کہیں دیکھ رہا تھا، کیا مجھے یاد آ رہا، فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کھڑا ہوا، دھاندی کر کر کے اس نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا، اور یہ جگہیں گڑھ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے میں کراچی کی پولیٹیکل لائف خاردر میں چمکتی تھی، اور یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا کرتا تھا۔ پر وہ میرے لیے پہلی کی باتیں، پڑھے لکھنے کے نتیجے میں یہ سب سمجھ میں آیا، لوگوں سے ملاقات کرنی۔ ایک آدمی کا تذکرہ کرتا چلو آپ کو کہانی سمجھیں گے، تو ایک آدمی ابھی گیا تھا سندھ میں سکھر کے نزدیک، ایک گاؤں تھا وہاں پہ گیا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ وہاں پہ ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا تھا، بڑے خاندانی آدمی تھے، ماشاء اللہ علاقے کے زمیندار تھے، لیکن زمینداروں والی کوئی صفت ان کے اندر ہی نہیں۔ تو وہ انہوں نے ایوب خان کے بہت دوست تھے، ایوب خان کے بہت دوست تھے، اور سب قسم کے اہل بیت کے ماننے والے، انتہائی سخت اہل بیت کے ماننے والے، ان کا عالم مشہور ہے، ایوب خان کو پانچ نمبر ہی کہتا تھا، اور ان کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک سگریٹ آتی تھی پانچ نمبر کر کے، ظاہر میں نے تو نہیں دیکھی، اس زمانے میں جو ہوں گی انہوں نے دیکھی ہوگی۔ تو اس آدمی کا یہ عالم تھا کہ اگر یہ کہیں پر پانچ نمبر کی سگریٹ کا ڈبا پڑا دیکھ لیتا تھا تو اس کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتا تھا، کہتا تھا مجھے پانچ نمبر کی بھی توہین پسند نہیں، ان کی تو چھوڑ ہی دو، پانچ نمبر کی بھی توہین پسند نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایوب خان کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے ٹریولنگ کے اوپر، ان بدلے خدا نے پورا کاروان رکوایا، گاڑی سے اترے، وہاں پہ ایک پانچ نمبر کا ڈبا پکڑا تھا، اس کو اٹھایا، اس کو چونا اٹھا کے جیب میں رکھا، واپس بیٹھ گئے گاڑی میں۔ تو پریزیڈنٹ نے بتایا کہ بھائی چون ہو کے کھڑے ہو گئے، بتایا کہ وہ پانچ نمبر کا ڈبا اس کو نظر آ گیا تھا، اس پورا کاروان رکوا دیا گاڑی۔ تو وہ کس قسم کا آدمی تھا ایوب خان کا بہت دوست ہوئی، اور وہ ایوب خان صاحب فاطمہ جناح کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ایوب خان گئے اور کہا کہ بھائی تمہارے علاقے کے ووٹ تو ہمارے پاس نہیں، ہمارے حاضر تھے، تم کو ووٹ نہیں دوں گا، اتنی ہری ہے اتنی کیا نہیں، فاطمہ کے نام کے سامنے بھی کوئی آئے گا تو ووٹ نہیں دوں گا۔
شدید آدمی، بہت شدید آدمی. اچھا اس آدمی کے اندر ایک عجیب خاصیت تھی، میں نے کہہ رہا کہ یہ سب چیزیں بالکل صحیح ہیں، 100% صحیح ہے، یار نام کا بھی احترام ہے، نام کے ساتھ کریکٹر بھی دیکھنا چاہیے. یہ بار اس آدمی کے ذہن میں اس طرح سے تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نام کی وجہ سے دھوکہ ہو جائے، یہ بھی میں رکھ رہا ہوں، یعنی میں اس کو اسٹینڈرڈلی بنانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہر آدمی کے 5 نمبر کا جو بھی چیز پڑی سب کو اٹھانا شروع کر دو. نہیں، یہ اسٹینڈرڈ نہیں. اس آدمی کے ذہن میں اس طرح سے تھا، بس اس نے کہا میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا. اس کے بعد جری آدمی اتنا تھا کہ بھٹو کی ہمیشہ مخالفت کرتا تھا، ہمیشہ بھٹو کی مخالفت کرتا تھا. جس دن بھٹو جیل میں گیا، جاؤ نے جیل میں ڈالا اور بھٹو کا حامی ہو گیا. یہ بالکل الٹا تھا اس کا، بالکل الٹا ہے. سب لوگ اس وقت تک بھٹو کے ساتھ تھے جب تک بھٹو طاقت پہ تھا. میرا نہیں، یہ بھٹو سے نہیں کر رہا، یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، سب بھٹو کہتا. جس دن بھٹو جیل میں گیا اس دن کہنا نہیں اور بھٹو کی حمایت کرو. بھائی دیوانے، اب کوئی حمایت کا ٹائم ہے؟ پھر بھٹو کو کہیں عید پر ایک دن کے لیے چھوڑا تھا، 2 دن کے لیے ملنے پہنچ گیا. اب ملنے پہنچنے والا وہ خود کچھ ہی ضرورت ہونے والا ہے. بھٹو کے پاس گیا، بھٹو نے کہا کہ تم اس وقت ملنے آئے ہو جب میں تمہارے پیچھے بھاگتا تھا، تو تم ملنے نہیں آئے جب میں طاقت میں تھا، اور اب جب یہ اس نے 2-4 گالیاں دی باقی لوگوں کو، جو جدو یہ زیادہ ٹائپ کے لوگ تھے ان کو گالیاں دی کہ اب جب یہ لوگوں نے یہ کر دیا میرے ساتھ، اب تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ اس وقت اسی لیے نہیں آیا تھا کہ تمہاری ان گالیوں میں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، اور اب اس لیے آیا ہوں کہ تم کو عبید اللہ نے گالی زندان میں ڈالا ہے، تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں. بہت کم انسان ہیں، بہت کم انسان ہیں کہ جو اپنی فکر میں اتنے آزاد ہیں، جن کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو، صرف اس بات کی پرواہ ہو کہ جو ہمیں حق سمجھ میں آیا ہے اس کا ساتھ دیں. ان لوگوں سے معاشرے بنتے ہیں. کمزور دل، مسلحت پسند اس ٹائپ کے ان لوگوں سے معاشرے نہیں کرتے. معاشرے بنتے ہیں جہری لوگوں سے، طاقتور لوگوں سے، جو فکر میں امن میں طاقتور ہوتے ہیں، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. اکڑ کے کیا کریں گے؟ انہوں نے ظلم کیا. مجھے ضیاء الحق آپ کہیں گے آج کہانی سنانے پہ آ گیا، میں اس کو ختم کرتا ہوں. ضیاء الحق علامہ شہید عارف حسین حسینی کے جنازے کے اوپر پہنچ گیا تھا، اسی نے مروایا تھا، اس کے ساتھ جو صاحب کیا نام تھا فاضل تھا اس کا، اس نے ان لوگوں نے کیا نام ان لوگوں نے مل کے مروایا تھا شہید علامہ. تو یہ جنازے پہ پہنچ گیا، مجھے یاد ہے ایک جوان وہاں پہ کھڑا ہوا، یعنی میں خود وہاں پہ نہیں تھا، اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور جو لوگ تھے انہوں نے بتایا تھا، وہ کھڑا ہوا اس کے منہ کے سامنے آ کے کہنے لگا تو قاتل ہے، تو قاتل ہے. چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ آف پاکستان، سب کچھ منہ پہ کھڑے ہو کر سکتا تو قاتل ہے. جنازے پہ دھوکا نہیں کیا، اتنی طاقت تھی اس بندے کو لگا کہنا، اتنی جرأت. آدمی سوچ نہیں سکتا، آدمی سوچ نہیں سکتا. ان لوگوں سے معاشرے بنتے ہیں، جرأت مند لوگوں سے. ظالم کا کیا ہے؟ ظالم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ظالم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس دماغ خراب کے مقابلے میں چند لوگ ہوتے ہیں جو طاقت دکھاتے ہیں، طاقت دکھاتے. البتہ میں نہیں کہہ رہا سب یہ کام کریں، جیسے میں نے کہا وہ سب آئیں 5 نمبر کی ڈگری اٹھائے، میں نے نہیں کہا سب آئیں یہ کریں، یہ سب کے بس کا ہے بھی نہیں اور سب نے کرنا بھی نہیں ہے. یہ کچھ ہی لوگوں کی بس کا ہے، کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی یہ کام کرے بھی نہیں اور کرے گا بھی نہیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں، اور انہیں کے اوپر سجدہ بھی ہے. ہم آپ کہیں سجدہ، ہم ایک دن کہیں گے تو نے تم مجرم تھا، بس پوری زندگی سوچتے رہیں گے کس بھی حقوق نے کہا تھا کہ وہ زندہ کہوں کیوں کہا، اور وہ اس کے اوپر فخر کرے گا چاہے وہ زندان میں جائے گا چاہے وہ جیل میں جائے گا. یہاں پر بھی بندہ خدا ایسا تھا، سارا گھر میں نہ تعریف میں نہ مذمت میں، صرف بتا رہا ہوں کہ تھا کہ جس نے مخالفت کی. فآتا فرعون الرسول، بس فرعون نے رسول کی مخالفت کی. فأخذناه أخذا وبيلا، تو خدا نے کہا میں اس کو شدید گرفت میں لے گیا. میں نے کیا شدید گرفت؟ صرف طوفان نہیں ہے، شدید گرفت یہ ایمان ہو جاتا ہے، کیلکولیشن خراب ہو جاتی ہے. اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس وقت کی جو دنیا کی تعلیمی ہیں ان کی کیلکولیشن خراب ہو چکی ہیں، ان کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا. اور یہ اچھی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کے کام سے گئے. اور اگر یہ ایران پہ حملہ کرتے ہیں تو معاملہ ختم ہوگا، پھر معاملہ ختم ہوگا. شاید معمولاً لوگ دعا کرتے ہیں امریکہ ایران پہ حملہ نہ کرے، میں تو اس معاملے میں کوئی دعا نہیں کرتا، لیکن میں سوچتا ہوں کر دیں، یہ کرے گا ہمارے گھر کرنا اور ختم ہونا مساوی نہیں بچے گا، اور نہیں بھی کرے گا تو تھوڑی دیر میں مرے گا.
میں اپنی نسل کے لیے مطمئن ہوں کہ ہم امریکہ کی موت دیکھ کے مریں گے. اگر ہم نیچرل لائف گزار گئے ہم امریکہ کی موت دیکھ کے مریں گے کہ ختم ہو جائے گا, اس میں کچھ نہیں ہے انشاءاللہ. جو امریکہ میں رہنے والے ہمارے دوست احباب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیوں ڈبو رہے ہو یار, تو ہم بھی امریکی نظام کی بات کریں, امریکہ میں رہنے والے عوام کی بات نہیں کر رہے کہ وہ مصیبت میں پڑے. البتہ جن لوگوں نے اس ظالم حکومت کو دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے ان کے اوپر سکوت اختیار کیا اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کے مزے لیے ایش و عشرت کی, ان کو میرے خیال میں سوال کا سامنا کرنا پڑے گا. سب کا خون ہمیں پھر آگے بڑھنے لگے, وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہمارے پاس رائے حل کیا ہے, رائے حل کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں, رائے حل کے ساتھ کی آواز اٹھاتے ہیں, آواز اٹھاتے تو ہم ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی خاطر مصیبت اٹھانے کو تیار نہیں ہو تو ہم سے رائے حل کیوں پوچھا تھا, رائے حل میں پوچھے جو دن میں آتی ہے وہ کرو. ہاں آواز اٹھانا, مخالفت کرنا, اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, یہ واجب ہے انسانوں کو. پوچھا شیبا, اور تم اس دن کیا کرو گے اگر تم نے کفران کیا خدا نے متعلقہ, جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, یہ بھی تشبیہ, بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, یعنی بڑھاپا کس چیز کا نام ہے؟ بڑھاپا مجھے یوں لگتا ہے کمزوری اور پریشانی کا نام. معمولاً بڑھاپے میں کمزوری ہے, جسمانی کمزوری ہے, اور پیچھے پریشانیاں ہیں, پریشانیاں بہت زیادہ, مطلب اولاد کی, پوتوں کی, اس کی, اس کی, اپنی, اور پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں, پر بڑھاپا کمزوری اور پریشانی کا نام ہے. خدا خدا بتانے دن ایسا آئے گا جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. عجیب ہوتا ہے, عجیب ہوتا ہے. اب یہ سب پہ آ سکتا ہے, یعنی مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ قیامت کا تذکرہ, ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ موت کا تذکرہ, اور میں نے جیسے یاد کیا اجتماعی تفسیر کے تحت ممکن ہے کوئی یہ کہے اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب معاشرے تبدیل ہو جائیں گے, معاشرے تبدیل ہو جائیں گے, اور وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اسٹیبلش ہیں سب کے ساتھ ہل جائیں گے, اور جتنا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری زندگی کو سفر رہا ہے اور یہ ہر وہ ہے سب پریشانیاں مبتلا ہو جائیں گی. دنیا نے ایک خاص ثقافت دی ہے, یہ ثقافت انسانوں کو لیڈ ہوتی ہے. بھارت ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوا, اور کل انشاءاللہ ہم سورہ مزمل کی اس تشریح کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ اس کو ہم پہنچائیں گے. اگر یہ ایک ڈیڑھ جملہ ہم ڈیڑھ لائن اور پڑھ لیں, شاید ابھی دو چار منٹ اور باقی ہیں, تو ایک ڈیڑھ دو لائن ہم اور پڑھ لیں تاکہ ہم اگلے صحیح موضوع پر پہنچ جائیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس دن آسمان کھل جائے گا, اردو میں کیا لکھا ہے, جس دن آسمان پھٹ جائے گا. یہ کیا تصویر ہے, آسمان میں کیا ہو جائے گا اس دن, آسمان پھٹ جائے گا. اصل آسمان کی کوئی مٹیریل چیز ہے جو پھٹے گی, مثلاً یہ کاغذ, یہ جو کور ہے اس کے اوپر, یہ پھٹ سکتا ہے کیونکہ مٹیریل ہے, ایک میٹر ہے, بہرحال کی چھت پھٹ سکتی ہے کہ یہ پھٹ جائے. اصل آسمان کوئی میٹر ہے اوپر, آسمان کیا پھٹے گا, اس میں کیا پھٹنے کی چیز کیا ہے, تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے آسمان کو کیوں کہا کہ یہ پھٹے گا. اچھا پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کوئی چیز پھٹ جاتی تو کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر ایک چیز سر پہ تنی ہوئی تھی, یہ پھٹ گئی تو کیا ہوتا ہے, راستہ کھل جاتا ہے پیچھے کے لیے, اور پیچھے کی چیز آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ٹائم آئے گا کہ جب کائنات کے وہ چھٹے ہوئے رات آشکار ہونا ہی ہو جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, اور ہم آسمان کے پیچھے جو حقائق چھپے ہوئے تھے سب حقائق دیکھ پائیں گے, ان حقائق کے ساتھ رابطے میں آ پائیں گے. کون سے حقائق ہیں پیچھے, کون سے حقائق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, جن تک ہماری کبھی رسائی ہو جائے گی, لیکن خوش قسمت یا بد قسمت اس دن سب کچھ کر نہیں پائیں گے, اس دن معاملہ ختم ہو جائے گا, اس دن سب کا سب ختم ہو جائے گا. یعنی ایک وقت آئے گا ہم لوگوں کے پاس کہ جب جتنے چھپے ہوئے راز ہیں سب کھل جائیں گے, لیکن اصل میں وہاں پر حجت پوری ہو چکی ہوگی, وہاں پہ کام ختم ہو چکا ہوگا, وہاں پہ بچے جائے. خدا نے کہا فرمایا اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جب آسمان پھٹ جائے, جیسے کہ یہاں پہ لکھا اور کہیں پہ لکھا ہے کہ مثلاً یہ آسمان پھٹ جائے, کہ اس طرح اور جگہ کی جگہ تمام فصل جب آسمان پھٹ جائے گا, یہ اس طرح کی ایک جگہ استعمال ہوئی تھی, تو ہم ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مثال کے طور پر جب ہم ان چھپے ہوئے کائنات کے اسرار کو سمجھ جائیں گے, لیکن مشکل ساری یہ کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہمارے پاس کچھ زیادہ مہلت باقی نہیں بچے گی. سورہ انفطار اس سلسلے میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو سورہ انفطار بہت خوبصورت بیان فرماتی ہے کہ آسمان پھٹے گا, ستارے بھج جائیں گے, سورج کے ساتھ سورج سے تاریخی آ جائے گی, یہ سب کچھ ہوگا اور یہ سب کس لیے ہوگا؟ خدا تعالیٰ اپنے عدل کی بارگاہ لگائے گا اس دن کے ساتھ. جتنی مادی تبدیلیاں آئیں گی ساری مادی تبدیلیاں تبدیلیوں کی خاطر نہیں آئیں گی, عدل الہی کے خیال کی خاطر آئیں گی, عدل خدا قائم ہوگا. بس ایک زمانہ آئے گا جب ہمارے پاس کائنات کے اثرات کھل جائیں گے, ان اثرات کے کھلنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی. سبھی ایک بات سوچ رہا ہوں, کیا یہ سب کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آسمان کھل گیا؟ مثلاً عجیب سا لگتا ہے اگر آپ کبھی انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں, ایسے ہی کسی بھی سرچ انجن کے بجائے کہ ہینڈ آف گاڈ, ہینڈ آف گاڈ آپ سرچ کریں تو آپ کو ایک امیج نظر آئے گی جو ٹیلیسکوپ نے کھینچی ہے, جو بہت بڑی بڑی گلیکسیز کے کمبینیشن سے ایک تصویر ہے جس میں ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے, ہاتھ نظر آ رہا ہے. مجھے ایک روایت یاد ہے جس میں لکھا تھا کہ وقت ظہور آسمان پہ ہاتھ نظر آئے گا. میں اس تصویر کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ بھائی کہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آسمان کا ہاتھ یوں کر کے نظر آئے گا, یہ تو وہ ہاتھ نہیں ہے کہ جو آسمان پہ نظر آئے گا, جو ظاہر ہے آج سے پہلے جب تک یہ ہیبل ٹیلیسکوپ نہیں گئی تھی اس سے پہلے دیکھنے کا موقع نہیں تھا, اور مولانا مطالعہ نے بنایا تھا کہ آسمان پہ ہاتھ نظر آئے گا اور بلا کر اب اس وقت کم از کم اس عصر کے اندر اس ٹیلیسکوپ کے نتیجے میں وہ نظر آ رہا ہے. البتہ ممکن ہے کہ اس کی تشریح کچھ اور ہوا, پھر آسمان کے اوپر کوئی ہاتھ بنا ہوا نظر آ جائے. السماء منفطر به كان وعده مفعولا, خدا نے خاص فرمایا یہ سب کا وعدہ ہوگا, اس میں تبدیلی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا ان هذه تذكرة, یہ جو کچھ کہا یہ عبرت کے لیے, اس سے عبرت حاصل کرو, یہ در حقیقت عبرت و نصیحت کی باتیں. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا, اور اگر ملا کے پڑھیں فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا, اور تو جو چاہے وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سب کچھ کہہ دیا, سب کچھ سنا دیا, سب بتا دیا, یہ ہوگا اور اس طرح سے ہوگا, اب جس نے جو چاہنا ہے کر. تمہیں اپنے رب کے راستے پہ چلنا, تو اپنے رب کے راستے پہ چلنا, تمہیں فرعون کے راستے پہ چلنا, نعوذ باللہ اس کے راستے پہ جاؤ. جو ہم نے ہدایت دینی تھی وہ ہدایت ہم کو دے دی. تو یہ آخری جملہ ہے کہ ارادے انسانیہ کے اوپر بہترین دلیل ہے. سب کچھ بتانے کے بعد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا, اب جو چاہتا ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر چل جائے. ہم سب کہیں نہ کہیں خدا کے راستے سے کمپرومائز کر رہے ہیں, کوشش کریں وہ جو زونز ہیں وہ کم ہو جائیں, اور جہاں ہم خدا کے بندے ہیں وہ جگہیں بڑھ جائیں. ہر چیز کو کمپرومائز کرنا ہے, مطلب ممکن ہے میں غیبت سے کمپرومائز کرتا ہوں, اس لیے کوشش کروں. آپ غیبت نہ کرتے ہوں تو آپ کہیں گے کہ میں بہت اچھا ہو گیا, اور میں سوچوں گا کہ مطلب پتا یہ کام کرتا ہے میں بہت اچھا ہو گیا کیونکہ میں وہ کام ہی کرتا ہوں. نہیں, ہر ایک آدمی کا خود کہیں اور ہے, آپ کا خود کہیں اور ہے, میرا خود کہیں اور ہے. دیکھیے ہمارا خود کام کر رہا ہے, اس کو توڑ اس کو خدا سوال کرے گا ان شاء اللہ. خدا نے جو رات کو سعادت نصیب کرنا ہے, مان پار کے رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی سوبھی نصیب کرنا ہے. خدا نے دعا کرتے ہیں باپ کا بڑھ دے گا اس قرآن کا لے کر کے اللہ علیہ السلام دعا کرتا ہے جو اس وقت مشکلات میں مبتلا ہے ان کی مشکلات کو آسان کرنا ہے. باپ کا بڑھ دے گا جو مصیبتوں میں ہیں اور جو اس مشکل کی گھڑی میں مبتلا ہوا ہے, باپ کا بڑھ دے گا جو ہم تو محمد والے محمد ان کو آسانی نصیب کرنا ہے. باپ کا بڑھ دے گا کہ تمام مشکلات حجت کے ظہور کے لیے اخبار پرور دے گا, تو جو آسان محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور فاطمہ میں آپ کو زمان کے ظہور میں تعظیم کرنا, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے سارا قرار کرنا, اس ماہ مبارک رمضان میں ان کی آمد کی خوشخبری ہمیں نصیب کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ کی مت رسول اللہ اپنے ہمارے تمام مومنات کے مومنین رسول اللہ اور شہداء سب کے لیے دلاوت کرتے ہیں.